اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا نام ہے سلسلے کا، اور کن دو حدیثوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اپنی آل کو امت کے لیے کشتی فرمایا اور اپنے صحابہ کو امت کے لیے رہنمائی کے ستارے فرمایا۔ تو سبحان اللہ، اس سلسلے میں محرم الحرام کی مناسبت سے صحابہ کرام علی مرضوان اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، دو سلسلے امید ہے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ آج بات ہوگی ایک بڑی ہی عظیم و شان ہستی کی، ایک ایسی ہستی کی جن کی وجہ سے بہت سارے اسلامی معاملات میں، بہت سارے اس زمانے میں دینی معاملات میں مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، بڑی مدد ملی۔ وہ کون سی ہستی ہیں؟ ہم جمعے کے خطبے میں ان کے بارے میں کچھ بڑے ہی خوبصورت الفاظ سنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں پہلے وہ القابات سنیے، اور اس بہانے چلے جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی کچھ سننے کا، سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم سنتے ہیں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، مجاہزی جیش العسرتی فی رضا الرحمن، سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین و امام المتصدقین لرب العالمین ابی عمر و عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی جو خلاصہ بنتا ہے، سبحان اللہ، وہ کون تھے؟ تو جامع القرآن تھے، قرآن کو جمع کرنے والے، حیا کے اندر اور ایمان کے اندر کامل تھے، جیش اسرت والے دن مسلمانوں کے لیے لشکر کا سامان کرنے والے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے امام ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ، ابو عمر آپ کی کنیت اور عثمان ابن عفان آپ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شاندار ہستی ہیں، اور آپ کے بارے میں تو اتنے واقعات ہیں۔ آپ کی سیرت میں کس پہلو پر بات کی جائے؟ آپ کی سخاوت کے چرچے، آپ کی حیا، امت میں سب سے بڑے با حیا سبحان اللہ آپ کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا خوف خدا، آپ کی عبادت، اور اس کے بعد آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو۔ اس سے پہلے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اسد مدنی بھائی بھی ہوتے ہیں، اسد بھائی سے بھی مدنی پھول لیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کا ایک شاندار واقعہ، واقعات تو بہت سارے ہیں، مگر اس واقعے سے ایک خاص مجھے یوں لگاؤ سا ہے کہ جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کرنے والے ہیں، نارملی نفع کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جب کوئی موقع ملے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو پڑھیں، سبحان اللہ، کہ آپ کیسے موقع سے فائدہ اٹھاتے، اور آپ کی نگاہ، آپ کس کاروبار کی طرف آپ کی توجہ رہتی۔ ماجرا کچھ یوں تھا ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر اناج کی قلت ہو گئی، قحط کا زمانہ قریب آنے لگا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آلی جا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اناج کم ہو رہا ہے، مدینہ کے رہنے والے لوگ پریشان ہیں۔ آپ نے کہا کہ شام تک صبر کرو، میرا رب کوئی اچھی سبیل فرما دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے پاس اس وقت 1000 اونٹ بما غلے کے سامان کے آپ کے پاس آ گئے، یعنی آپ نے کسی اور ملک سے امپورٹ کیے تھے، شام سے آپ نے منگوائے تھے، تو وہ سارا سامان آ گیا۔ اس کو آج کی مارکیٹ میں یوں سمجھیں کہ پورے شہر میں اناج نہ ہو اور کسی کے 1000 ٹرک آ جائیں اناج کے بھرے ہوئے، تو اب تو اس کی مناپلی ہو گئی نا، وہ اس کی مرضی جس ریٹ میں بیچے، جتنا منافع چاہے کمائے۔ موقع بڑا زبردست تھا۔ اب مدینہ منورہ کے تاجر پہنچ گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور انہوں نے جا کے عرض کی کہ حضور، مدینہ میں اناج کی قلت ہے اور آپ کے پاس بہت سارا سامان آ گیا، آپ ہمیں سیل کر دیں، ہمیں بیچیں، ہم جا کر مدینہ کی مارکیٹ میں بیچیں گے، لوگ اناج خریدیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے کتنا منافع دو گے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ 10 کے 12 لے لیں، 20% پروفٹ کی آفر کی۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اچھا آپ 10 کے 13 لے لیں۔ کہا مجھے اور زیادہ مل رہا ہے۔ کہا 14 لے لیں۔ بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے 10 کے 15 کی آفر دے دی، 50% پروفٹ آفر کیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت مدینے کے جتنے بھی بیوپاری ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں،
موجود ہیں،
ہم سے زیادہ کون آپ کو آفر کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضور ہم اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے، یہ اتنا نفع کون دے سکتا ہے؟ کیا شاندار آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ تمام کے تمام 1000 اونٹ بما ساز و سامان غلے کے مدینے کے مسلمانوں پر وقف کر دی، اللہ سے تجارت کی۔ ناظرین آپ کے پاس موقع تھا اس زمانے کی، آپ کروڑوں روپے کما لیتے، مگر آپ نے اللہ سے گویا تجارت کی اور وہ سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مسلمانوں پر صدقہ کر دیا، لوگوں کو ضرورت تھی ان کو وہ اناج کھلا دیا۔ کیسی سخاوت تھی، کیسا مینٹلی ان کا لیول تھا۔ اور پھر ہوا کیا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا نا، تو یہ تو انہوں نے اپنا کام کر دیا، مگر پھر اجر کیا ملا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ اسی رات نبی پاک نورانی لباس میں ہیں، نورانی عصا مبارک ساتھ ہے، نورانی نانین پہنے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی طرف حضور میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں جلدی میں ہوں۔ عثمان نے 1000 اونٹ کا جو بوجھ ہے، وزن کا گندم راہ خدا میں صدقہ کیا ہے، اللہ کریم نے عثمان کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا ہے۔ نیاکا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ناظرین یہ بات کرنا آسان ہے، دنیا کا نفع سامنے آئے تو بندہ کہتا ہے یار آج تو یہی پیسے بنانے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر آخرت پر تھی اور سخاوت کا یہ عالم، سبحان اللہ، جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ
بڑی زبردست پرسنالٹی۔ اور یہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے سودا خریدو، ان کی مجبوریاں مت خریدو۔ ایک یہ واقعہ، یہ تو بڑا ہی زبردست۔ ایک اور بھی جو صحابی کا واقعہ نا، کہ وہ گھوڑا بیچنے آئے تھے اور کم قیمت بتا رہے تھے، دوسرے صحابی نے کہا نہیں تمہارا گھوڑا اس سے زیادہ عمدہ ہے، پھر بڑھائے، پھر کہا کہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے، تو اس کو بڑھا کر آپ نے خریدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بڑی شانیں بھی عطا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، آپ کی حیا، آپ کی سخاوت اور کچھ ایسی اسپیشلٹیز ہیں کہ جو انہی کے حصے میں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے کائنات بنی اور قیامت تک کے لیے، آپ کی ایک وہ اسپیشلٹی ہے جو کسی کے حصے میں نہ آئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ واحد بشر ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے عقد میں کسی نبی کی دو شہزادیاں آئیں۔ نہ پچھلی امتوں میں ایسا واقعہ ہوا اور اس امت میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے اندر جو ہے نا یہ سعادت مندی آئی، اور آپ کے نام میں جو ذوالنورین کا لقب ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ دو نور چونکہ آپ کے گھر میں گھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کی شکل میں آئے، اور ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت میں دو ایسے نور عطا فرمائے گا کہ جو تمام لوگوں سے بہت ہٹ کر اور بالکل ایک اسپیشل نور جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے جائیں گے۔
یہ ذوالنورین والی جو آپ نے بات کی ہے صدبہ، اس پہ تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صاحبزادی کو نکاح میں نبی پاک نے دیا، ان کا وصال ہو گیا، نبی پاک نے اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں ناظرین، ذرا آپ بھی غور سے سنیے گا۔ بندہ اپنی بیٹی کا ہاتھ، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتا ہے جس سے بڑا اطمینان ہو۔ اچھا بعض اوقات اطمینان تو ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو شادی تو کر دی لیکن اس کے بعد پرابلمز آتی ہیں۔ لیکن اسی شخصیت سے دوسری بیٹی کا نکاح کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے نور نظر تھے آپ، نبی پاک کا کیسا اعتماد تھا کہ ایک صاحبزادی کے وصال کے بعد دوسری صاحبزادی بھی ان کو عطا فرمانا۔ تو ایک تو یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت، پھر دوسری بات سبحان اللہ کہ ذوالنورین کہا جا رہا ہے کہ دو نور والا، اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں کہی نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اچھا یہاں بڑی خوبصورت بات جو عقیدے والی ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی بھی بولی بولنے والے سے، مسلمان سے پوچھیں ذوالنورین کون ہے، رائٹ اوے وہ کہے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ساری دنیا کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس نبی کی دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ ذوالنورین بن جائے، تو اس نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی یہ بھی ایک شاندار جو ہے وہ دلیل ہے۔ تو سبحان اللہ، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تعارف ہے ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے غور سے سنیں، آپ کا نام کیا تھا، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی عثمان اور کنیت ابو عمر ہے۔ امیر المومنین ذوالنورین یعنی دو نور والا، کامل الحیاء والایمان، حیا اور ایمان میں کامل، جامع القرآن، قرآن جمع کرنے والے، سید الاسخیا، سخیوں کے سردار، عثمان با حیا وغیرہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ اچھا، آپ رضی اللہ عنہ کے تمام القابات میں سے ذو النورین سب سے زیادہ مشہور ہے، اس لقب کی وجہ ہم نے ابھی بیان کی، اور اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اسلام لائے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار چوتھے نمبر پر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے والے چار اشخاص میں سے چوتھا ہوں۔ اچھا، سیدنا عثمان غنی کو بروز جمعہ 35 ہجری ماہ ذوالحجہ میں شہید کیا گیا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسد بھائی، یہاں آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا کیا شاندار وصف ہے، کتنی بڑی
وصف ہے، اور اس امت پر احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو جمع کرنے کا جو ابتدائی کام تھا، وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی جو تکمیل ہوئی اور باقاعدہ ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کر کے پھر اس کے مزید نسخے بنائے گئے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین کارنامہ ہے۔ اور نہ صرف آپ نے جمع قرآن فرمایا، بلکہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے وہ عرب سے پھیل کر یمن، شام، ایران اور بڑی بڑی سلطنتوں تک پہنچ چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو مدینہ حاضر ہوتے اور وہاں سے وہ علم حاصل کرتے اور ایکچوئل قرآن کی زیارت کرتے اور پھر واپس جاتے، لیکن چونکہ ایکسٹینشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو بعض قبیلوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو تحریر تھی اور اس کا جو لکھنے کا انداز ہے اور اس کی جو مختلف قراءتیں ہیں، یہ ٹیکنیکل بحث ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے کہ اس کو پڑھنے کے اور لکھنے کے جو مختلف انداز ہیں، اس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ لینگویج میں فرق ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر بھی فرق تھا، مختلف قبائل اور مختلف خطوں میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا تھا، تو بعض اوقات نوبت جو ہے وہ جھگڑے تک اور لڑائی تک اور جنگ تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جو میرے پاس ہے یہ درست ہے، جو میرے پاس انداز ہے وہ درست ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جو میرے پاس ہے اور جو میرا انداز ہے وہ زیادہ درست ہے۔ اب تھا معاملہ قرآن کا، تو جب دارالخلافہ تک، مدینہ منورہ تک اور امیر المومنین تک یہ بات پہنچی، تو آپ کو بڑی تشویش ہوگی، اس طرح تو امت کے اندر بڑا اختلاف ہو جائے گا، اور ابھی تو اسلام نے اور آگے پہنچنا ہے اور اس کے اندر ایکسٹینشن اور پھیلنا ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا باقاعدہ اہتمام فرمایا اور ان نسخوں کی کاپیز کو آپ نے ڈفرینٹ علاقوں میں بھیجا اور ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ مسلمان جو ہے وہ تحریر کے اعتبار سے اور خط کے اعتبار سے، قرآت کے اعتبار سے کہیں پر اختلاف کا شکار نہ ہو۔ اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ، اور قیامت تک کے لیے الحمدللہ آج دنیا میں آپ نے بھی ٹریول کیا، ناظرین ہمیں کہیں پہ بھی کوئی ایسا اختلاف آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی قرآن کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کر رہا، مختلف قراءتیں لیکن وہ اسٹیبلش ہیں، اس کے ماہرین موجود ہیں، اگر وہاں پر کسی مختلف انداز پر، کسی اور قراءت کے انداز پر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جھگڑے والی بات نہیں، وہ ایک محقق شدہ بات ہو گئی، اسٹیبلش بات ہوگی، ریسرچڈ ورک جو ہو کر اسٹیبلش ہو گیا۔ تو آج دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں الحمدللہ قرآن کے معاملے میں بالکل متحد ہیں اور کہیں پر بھی اس کا اختلاف نہیں۔ تو یہ ان کی دور اندیشی تھی، فراست تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کام کو کرنے میں کتنی محنت سے، کتنی باریک بینی سے جاری کیا گیا ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ یہ بات ہے۔ اچھا، پھر ایک اور آپ کا سیرت کا پہلو ہے، عموماً لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں واقعی بہت فتوحات ہوئی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی زمانہ خلافت تھا، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔
اچھا،
بعد کے اندر جا کر پھر اختلافات کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے حالات واقعات مختلف ہوئے، اور اس کی ایک بڑی پیاری وجہ یہ بھی بیان کی ہے سیرت نگاروں نے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا وہ بڑا نرم تھا، لوگ آپ سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے تھے اور آپ کی طرف رغبت میں بہت زیادہ جلدی کیا کرتے تھے، تو آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے لوگ بڑا قریب آتے تھے، اور اسلام کی وسعتوں میں جو لیگیسی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کی تھی، اس کو آپ جو ہے وہ آگے لے کر بڑھے، اور آپ کس قدر اپنے بڑوں کو فالو کیا کرتے تھے. اس میں ہمارے لیے لرننگ بھی ہے اور ایک بڑا ہی زبردست آپ کی سیرت کا پہلو ہے کہ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ایک آپ کی بیوہ سے نکاح فرمایا. اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ کافی ہو چکی تھی, نکاح ہو گیا. انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا, میری تو عمر بھی کافی ہے, میں ویسی آپ کی خدمت تو نہیں کر سکوں گی جس طرح سے ایک جوان عورت کر سکتی ہے. تو آپ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پرسنل معاملات تھے, جو گھریلو زندگی تھی, جو آپ کی نجی زندگی تھی, اور کس طرح سے وہ اپنی نجی زندگی کو گزارا کرتے تھے, میں وہ لرن کرنا چاہتا ہوں, میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں بہت دیکھا, میں نے ان کو خلافت کرتے ہوئے دیکھا, لیکن امور خانہ داری جو ہوتے ہیں, جو گھریلی زندگی ہوتی ہے, وہ بیوی سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس نیک نیتی کے ساتھ اور اس ذہن کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ نکاح فرمایا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے بڑوں اور اپنے اصلاح, حالانکہ ان کی اپنی پرسنالٹی بہت بڑی, لیکن چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ان سے بلند تھا, تو آپ مزید ان سے سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے اتنی کوشش فرمائی.
کیا شاندار,
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بھی ملٹی ڈائمینشنل.
ناظرین, جہاں بہت سارے معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ پر بھی, حالانکہ آپ چوتھے اسلام لانے والے ہیں, بڑے مالدار تھے, لیکن آپ پر بھی بڑے مظالم ہوئے, بلکہ آپ کی فیملی کی طرف سے بڑا ریٹیلیشن ہوا, آپ کو بڑا روکنے کی کوشش کی گئی. جب آپ ایمان لائے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے خاندان کی طرف سے, فیملی تو فیملی, پورے خاندان کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہوا, آپ کو مارا پیٹا گیا, یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن ابی العاص تو اس قدر ناراض ہوا کہ آپ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا مذہب تم نے اختیار کر لیا ہے, جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اسی طرح باندھے رکھیں گے. یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا جواب دیا, آپ فرماتے ہیں, خدائے ذوالجلال کی قسم میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں. حکم بن ابی العاص نے جب یہ آپ کا جذبہ دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو قید سے آزاد کر دیا. یہ کیسے لوگ تھے ناظرین, کہ جو مار کھا کر بھی, تکلیفیں اٹھا کر بھی بائیک آؤٹ کر دیتے تھے فیملی والے, خاندان والے, کئی صحابہ کو تو گھر سے نکال دیا, سارا مال و دولت بھی رکھ لیا, مگر وہ ایمان لائے اور پھر ایمان سے پھرے نہیں. اور آج ہم گھر بیٹھے مسلمان بنے, شاید بہت ساروں کو تو ایمان کی قدر ہی نہیں, ان کو سٹرگل کر کے ہم نے اسلام ہی قبول نہیں کیا, گھر بیٹھے ایمان مل گیا, مسلمان ماں باپ مل گئے, پہلی آواز اللہ اکبر ہم نے سنی. آپ سوچیں وہ کیسے لوگ تھے, جب اذان دیتے تھے لوگ مارتے تھے, آج اذان ہوتی ہے تو مسجد میں لوگ نہیں جاتے, کتنا فرق ہے. وہاں سجدہ کرنے کو لوگ ترستے تھے کہ کسی طرح نماز پڑھ لیں کیونکہ لوگ مارتے ہیں, یا مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, بعض جگہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, مگر نمازی نہیں ہے. سمجھیے ان کی سیرت سے, اور ایمان کی قدر جو ہے اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, کہ جو اتنی بڑی نعمت بغیر کسی ایفرٹ کے ہمیں نصیب ہوئی ہے. صحابہ اکرام کی سیرت پڑھے تو کتنی مارے کھائیں ایمان قبول کرنے پر.
یہ بھی ہے, اور پھر ایک دفعہ کی آزمائش نہیں ہے. پہلے میں نماز کا تذکرہ کر لوں, پھر ایک اور پہلو جی سیرت کا. یہ اتنے زبردست بزنس مین, امیر المؤمنین, خلیفۃ المسلمین, نہ جانے کتنے میٹرز ہوتے ہوں گے, کتنے معاملات ہوتے ہوں گے, اسلام اتنا پھیل چکا, طرح طرح کے لوگ آتے ہوں گے دین, لیکن ان کی اپنی جو پرسنل جو عبادت تھی اس میں کہیں بھی کمی نہیں آتی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد رات کو جب اپنے معاملات سے فارغ ہوتے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں طویل قیام کرتے, بہت طویل قرآن کی تلاوت کرتے. آپ کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ دو دو رکعت کے اندر بعض اوقات کئی کئی پارے جو ہے وہ آپ تلاوت فرمایا کرتے, تو رات کا ایک بڑا حصہ آپ کا عبادت میں گزر جایا کرتا تھا. تو عبادت میں بھی اتنے
روزوں کے بارے میں آتا ہے, کنٹینیو روزے رکھتے تھے.
ہاں جی, کنٹینیو روزے رکھتے, عبادت میں اتنے زبردست. امیر المؤمنین ہیں, بہترین حکمران, بہترین آپ نے خلافت کی, اور جیسے ابتدا اسلام میں ان پر مظالم ڈھائے گئے, اچھا مکے کے اندر پھر یہ کچھ اسٹیبلش ہوئے, پھر حکم ہو گیا کہ مدینہ ہجرت کر کے جاؤ, اور ہجرت مدینہ میں جہاں پر ہم یہ تو پہلو ڈسکس کرتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کی خدمت کی اور واقعی مواخات اور وہ سارا جو ایک سینریو بڑا زبردست ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن جو مہاجر صحابہ کرام تھے اور خاص طور پہ جو بزنس کرنے والے تھے, ان کا اپنا ایک انداز تھا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں صرف مدینہ کے بازار کا ایڈریس بتا دو.
عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے نا
کہاں تجارت
ان کے ساتھ, جن صحابی کے ساتھ بھائی چارگی کا رشتہ ہوا تو ان صحابی نے بھی کمال کیا, کہتے ہیں حضور میرے دو گھر ہیں, ایک آپ لے لیں, یہ میرا مال ہے آدھا آپ لے لیں, دو میری بیویاں ہیں, ایک پسند کر لیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ ان سے نکاح کر لیں. یعنی اس قدر دل بڑا کر لینا مہمان کے لیے, اور نبی پاک نے جس کو بھائی بنا, لیکن ان کی خودداری دیکھیں. جی عبدالرحمان بن عوف کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں, مجھے بزنس کرنا آتا ہے.
جی
کیا بات,
میں جا کے کر لوں گا. تو اب یہ مدینے میں آئے, اب ظاہر ہے کہ مدینہ ان کے لیے نون تو تھا نہیں, نیا علاقہ ہجرت کر کے آئے, نہ جانے کتنی قربانیاں دے کر پہنچے, لیکن ماشاء اللہ پھر وہاں پر انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا. اور پھر جب ان کے پاس مال آیا اور انہوں نے رب کی راہ میں جو قربان کیا مال, یقین کریں کہ ایک واقعہ آپ نے بیان کیا, ایک اور موقع جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے جنت کی بشارت سنی. ایک تو وہ مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جگہ پہ تشریف فرماتے اور فرمایا کہ اب جو داخل ہوگا وہ جنتی, تو صدیق اکبر آئے, پھر فاروق اعظم, پھر عثمان,
ایک ہی حدیث میں
دس جنتی. اس کے علاوہ جو ہے تبوک کا جو موقع تھا, ایک تو ٹریول بہت زیادہ تھا, تقریباً آج بھی آپ نے بتایا 900 کلومیٹر جو ہے وہ
مدینہ منورہ
آج کے حساب سے بنتے ہیں. اب اس زمانے میں جو ہے وہ یہ منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں, کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا.
جیسے اس وقت اس کو جو کہا گیا نا تنگی والا جو غزوہ, اس کی دو تین وجوہات لکھی کتابوں میں. ایک تو پیسے نہیں تھے, یعنی مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا, 30,000 کا لشکر سامنے, ویسے ہی 1,00,000 سے زیادہ کی فوج تھی, تو تیاری کرنی تھی, نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں. اچھا پھر وہ گرمی کے دن, اسد بھائی آپ نے بھی عرب شریف کی گرمی دیکھی ہے. اچھا میں جب تک تبوک گیا نہیں تھا نا, مجھے اندازہ نہیں ہوا, جب میں خود گاڑی میں ہم تبوک گئے, ہم تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گئے, لیکن 900 کلومیٹر میں بس ہو گئی نا, ہم نے کب آئے گا بھائی, تھک کے چور ہو گئے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ گرمیوں کے دنوں میں اونٹوں اور گھوڑوں پر مدینہ منورہ سے تبوک جانا,
اور وہ ہار پہننے نہیں جا رہے,
ہاں ہار پہننے نہیں جا رہے, ہالیڈے ٹرپ پہ نہیں جا رہے, جان دینے جا رہے ہیں. اچھا پھر گھوڑے پورے نہیں ہیں, پھر اونٹ پورے نہیں ہیں, اور وہاں جو سخاوت کے دریا صحابہ نے بڑھائے, سبحان اللہ.
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں, سبحان اللہ, اور ترغیب ارشاد فرمائی کہ یہ موقع ہے اور اپنے مال سے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ خدمت کی جائے. تو سارے صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جذبے کے موافق جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترغیب سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری جانب سے 100 اونٹ لدے ہوئے, یعنی کہ صرف اونٹ نہیں بلکہ ساز و سامان کے ساتھ میں یہ پیش کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی, خوش ہوئے. پھر آپ نے مزید ترغیب ارشاد فرمایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری طرف سے 200 اونٹ, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ساز و سامان کے ساتھ. بیٹھ گئے, میرے آقا نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی, عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جانب سے 300 اونٹ کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور یہ الفاظ یہ کسی اور صحابی کے بارے میں اس طرح نہیں ملتے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے راضی ہوں, اللہ بھی ان سے راضی ہو, اور آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں. اللہ اکبر, یعنی کہ یہ الفاظ سن کر ان کی ہم پرسنلٹی کا اور شخصیت اور ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ امام الانبیاء جس کے بارے میں فرمائے کہ عثمان جو بھی کرے اب اس سے کوئی مواخذہ نہیں, یعنی کہ ان کے اعمال اتنے خالص اور اتنے صالح تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب,
یہ جنت خریدنا,
جی
ٹھیک ہے, ایک اور مقام پر بھی ہوا کہ جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں نا ناظرین, نبی پاک سے گویا جنت خرید رہے حضرت عثمان غنی, حالانکہ پہلے بھی جنت کی بشارت مل چکی ہے مگر دل ہی نہیں بھر رہا نیکیاں کمانے کا. اچھا یہاں ایک اور بات, جو غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی کا اعلان ہے, یہاں انہوں نے پیش کیا کیا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اچھا لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ نے پہلے کھڑے ہو کر 100 اونٹ کا اعلان کیا, پھر کھڑے ہو کر جب 200 کیا تو 100 کو بڑھا دیا, 200 کر دیا, پھر کھڑے ہو کے 300 کا اعلان کیا تو اس کو بڑھا دیا. نہیں جناب, ایسا نہیں کیا آپ نے, 100 میں 200 پلس کیے, وہ کتنے ہو گئے 300, 300 میں پھر 300 پلس کیے, کتنے ہو گئے 600, نہیں 950 اونٹ دیے,
950.
پھر اس کے بعد مزید گھوڑے دیے,
50 گھوڑے اور بھی,
اور اشرفیہ بھی دی. اب ذرا آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں کوئی اعلان کر دیا اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے گیا کدھر بھائی. اچھا اعلان زیادہ کا دیں گے تھوڑا, میں تو یہ سمجھا تھا, میں تو وہ سمجھا تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پھر اچھا اب اعلان کیا تو اس کے بعد دیتے پورا نہیں ہے, یہ اعلان تھوڑا کر رہے ہیں دے زیادہ رہے ہیں, اور کیا سبحان اللہ. اچھا یہاں ان کی پاکیزگی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کونین کے والی کا یہ کہنا کہ عثمان جو کرے اس سے مواخذہ نہیں, تو کیا معاذ اللہ حضرت عثمان نے کہنی اس کے بعد عبادت چھوڑ نہیں دی کہ یار آپ تو جنت مل گئی بھائی, آپ کیا ضرورت ہے نوافل پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی اور قرآن پڑھنے کی, آپ کی تو شہادت بھی تلاوت کرتے کرتے ہو رہی ہے, ایک ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کرنا اسد بھائی یہ کمال ہے.
ان کے معمولات میں
سبحان اللہ
روز کا ایک قرآن مجید تلاوت کرنا بھی آتا ہے, اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے, اور سنت رسول پر جو عمل,
کیا بات ہے.
بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں, وہ جو وضو والا واقعہ ہے,
کیا بات ہے
کہ آپ نے وضو کیا اور مسکرائے, تو کسی نے کہا کہ حضور یہ بظاہر کوئی مسکرانے
کا مقام
نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بس میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا, آپ نے وضو فرمایا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے, تو میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اور یہ جو سنت پر عمل کا جذبہ ہے, یہی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس مقام اور مرتبے پر لے کر گیا کہ یہ ایسا فالو کیا کرتے تھے کہ دیر از نو لاجک, ہمیں کوئی اس کی لاجک کا علم ہو نہ ہو, حکمت پتہ ہو نہ ہو, بس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو مجھے کرنا ہے.
شاعر کہتے ہیں وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا. یعنی یہاں یہ بات جو ہمارے اسد بھائی نے بتائی نا ناظرین, کہ وہ سنتیں جس کا حکم نہیں ہے
جی,
پھر بھی صحابہ کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز رہا, وہ اس کو فالو کرتے تھے, لاجک نہیں ڈھونڈتے تھے. اور آج جن سنتوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے, کئی ایسے کام ہیں جس سے ہمیں روکا گیا, کئی کام کرنے کا کہا گیا مگر لوگ نہیں کرتے, بلکہ اب تو ایک عجیب سی لاجک اسد بھائی ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا. یعنی معاذ اللہ جس چیز کے ساتھ سنت کا ٹیگ ہو جائے
جی,
بہت سارے لوگ اب ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں سنت یہ نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں, سنت یہ نہ کرے. یعنی آپ سوچیں کہ صحابہ سنت تلاش کرتے
جی,
اور آج لوگ سنت سن کر معاذ اللہ اس کو ہلکا لینے لگ گئے جی, اور یہ بہت ساری جگہوں کے ساتھ ساتھ حج میں بھی معاملہ ہو گیا.
اچھا,
کیونکہ حج پچھلے دنوں ہوا تو حاجی جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ صرف اس چیز کی فکر کرتا ہے جس میں دم لگ رہا ہو,
دم لگ رہا ہو,
دم تو نہیں لگے گا مولانا صاحب. اچھا سنت یہ نا مینا میں رات گزارنا, ارے بھائی سنت آئے کس لیے ہو یہ تو بتا دو, یہ سارے حج کے ارکان ہیں کیا, اللہ والوں کی یادیں ہی ہیں نا. تو اب ہوٹل میں یا کمرے میں سونا ہی تھا تو ہم تو پاکستان میں ٹھیک تھے, مطلب یہاں آ کر بھی آپ نے ہوٹل میں سونا ہے, تو منا کی راتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. یعنی جہاں جہاں سنتیں ہیں, میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یقیناً اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے منا میں رات نہیں گزارتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جانا کہ سنت ہی ہے اس میں یہ درست نہیں.
اس میں دو پہلو ہیں اور بڑے اہم ہیں, ماشاء اللہ آپ نے توجہ دلائی, کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ بھائی یہ جو فرض واجب اور یہ جو احکامات ہیں جو تقسیم ہیں, یہ تو حکم فقہی کے اعتبار سے
جی,
یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے یہ ترتیب
جی,
اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ مسئلہ بتایا جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں اچھا منع ہے حرام تو نہیں ہے, یعنی وہاں بھی ہے جیسے آپ نے سنت کے بارے میں, یار واجب تو نہیں ہے
جی,
سنت یہ ہے معاذ اللہ. تو یہ جو تقسیم کاری ہے یہ تو ہمارے اعتبار سے, ورنہ اصل کے اعتبار سے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو اللہ رسول کا حکم ہے. احادیث کے اندر بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر حدیث کو ہمیں اہمیت دے, حدیث ضعیف ہے نا یار چھوڑ دو بھائی, وہ ضعیف ہونا حسن ہونا صحیح ہونا اس کی لاجک اور اس کی جو ترتیب وہ احکامات کے ہونے نہ ہونے وہ استدلال اور دیگر اعتبار سے ہے, لیکن اگر کوئی حدیث صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث حسن ہے تو ہیں تو دونوں میرے آقا کے احکامات, دونوں میرے آقا کے ارشاد.
اور اگر کچھ اب عمل کرنے کا کہا گیا تو ہمیں کیا کرنا
ہے, تو یہ تو ہماری محرومی والی بات ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے تو دین کے چھٹنے کی اور برباد ہونے کی ابتدا سنت کو ترک کرنے
جی, بڑی پیاری مثال دی گئی نا کہ یہ ایک حصار ہے جو سنت کو پکڑ کے رکھتا ہے نا, اس کے واجب اور فرض پکے ہو جاتے ہیں. جو سنت چھوڑ دیتا ہے اب اس کا واجب رہ جاتا ہے اور فرض رہ جاتا ہے, بعض اوقات واجب ترک ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے فرض بھی چلا جاتا ہے. تو آپ سنت بلکہ نوافل کو پکڑ لیں تو آپ کی سنت بھی محفوظ رہے گی, یہ ایک طرح سے ایک باؤنڈری ہے نا. اچھا اب اس میں میں دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا سنت کی اہمیت پر, کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس قدر سنت سے پیار تھا. دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں, ایک طرف یہ فرما رہے, اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ ہے سنت پر عمل کر کے، اور ایک طرف جو سنت پر عمل کرنے والا نہیں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ پکڑنا ہے یا معاذ اللہ سنت سے دور ہونا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں بار بار سنت پر بات کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے بھی ہیں یار اتنا سنتوں پر بات کرتے ہیں، ارے جناب سنت کی بات نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں گے؟ نبی پاک کے صدقے ہی تو ایمان ملا ہے نا، ان کے طریقے پر عمل کریں گے، انہی کے در سے اللہ کے در کا راستہ ملا ہے، تو انشاءاللہ عمل کرتے کرتے ان کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بار جو جنت خریدی انشاءاللہ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو پانی کی بڑی ضرورت تھی، تو اب پانی چاہیے تھا، غربت بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص تھا جس کے پاس کنواں تھا، تو آپ نے اس کو آفر دی۔ دو روایتیں الگ الگ ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ نے اسے آفر دی کہ یہ کنواں ہمیں دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ تو وہ شخص ایسا کرتا ہے، حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہی میری روزی کا ذریعہ ہے، تو میں یہ کنواں تو نہیں دے سکوں گا، معذرت کر لی اس نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر مل گئی، اچھا مجھے اور آپ کو جو خاص طور پہ بزنس کرنے والے میں پتہ چلے یار فلاں ڈیل آئی ہے، بھائی یار میں نہیں لوں گا کوئی اور لے لے گا، اور یہ بڑا زبردست نفع والی ڈیل ہے، تو بندہ ادھر ادھر سے پہنچ جاتا ہے کسی طرح وہ ڈیل لے لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کیسے بزنس مین تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر، عرض کی حضور وہ جو آفر اس شخص کو دیے کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟
سبحان اللہ،
اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے عثمان یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے۔ آپ گئے اور اسے ڈیلنگ کی اور وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، بیر عثمان ناظرین آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں تو کچھ اور خوبصورت باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس کنویں کی وجہ سے باغ بنا، اس باغ کی کچھ کمائی ہے، اس کمائی کو کسی ٹرسٹ میں لگایا جاتا ہے، اور آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے اور جناب اس سے صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا صدقہ و خیرات ہے کہ اس زمانے کے بھی اہل مدینہ نے فائدہ اٹھایا، آج بھی اہل مدینہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو اپنے مزار میں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جدھر نیکی کا موقع ملے اسے جی نہیں چرانا ہے، یار اور تھوڑی نیکی کر لوں اور تھوڑی نیکی کر لوں۔ صحابہ کرام علی مردوان کا یہ ذہن تھا، اور ہم میں سے کوئی حج کر لے یا کوئی جناب نمازی ہو جائے تو اب سیٹسفائی ہو جاتا ہے، بھائی میں تو پکا جنتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ اتنا کچھ کر کے بھی رات روتے ہوئے گزارتے تھے، خوف خدا کا عالم تھا۔ ہم نے پچھلے سلسلوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے بارے میں سنا کہ رات گریہ بازاری میں گزرتی تھی قطعی جنتی ہوتے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ آپ بھی اللہ کے خوف سے بہت زیادہ لرزا رہتے تھے۔ اسد بھائی آپ کی زندگی میں ایک اور بڑا عجیب پہلو تھا کہ آپ کے سامنے محشر کی بات ہوتی، جہنم کی بات ہوتی، آپ اتنا گریہ بازاری نہ فرماتے، مگر جب قبرستان آپ جاتے یا قبر کی بات ہوتی تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نہ جہنم کے ذکر پر اتنا روتے ہیں نہ محشر کے ذکر پر، یہ قبر کے ذکر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کیا کمال کے جملے ارشاد فرمائے کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو جنت کی بشارت تین بار مل چکی، ایک بار تو حدیث میں اور دو بار آپ نے خود خرید لی، مگر پھر بھی زاروں کے تار رو رہے ہیں، آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی بڑی عبرت والی بات ہے اور بڑی لاجیکلی بات بھی ہے۔ قبر کی منزل جس کی پاس ہو گئی نا، اب وہ قبر میں بھی چین میں ہے کیونکہ جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور آگے بھی انشاءاللہ رحمت رب کی اس کا استقبال کریں گی۔
ماشاءاللہ اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور پہلو بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف مال دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ امیر سنت کو بھی دیکھا ہے آپ ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے وقت کی بھی قربانی،
اللہ اکبر،
آپ پریکٹیکل طور پر بھی دینی کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال دیتے تھے کہ جو ضرب المثل ہے، اور آپ کے تو نام کے ساتھ ہی لفظ غنی جو ہے اس کا ایک حصہ بن گیا ہے، لیکن عبادات کی بات ہے، ہجرت کی بات ہے، اور جو امور ہوتے ہیں اس کی بات ہے، قرآن کی خدمت کی بات ہے، تو ایک مسلمان جو ہے وہ کمپلیٹ پرسنالٹی ہونا چاہیے،
بالکل
کسی ایک چیز پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں جتنا زیادہ کر سکتا ہوں اتنا ہی زیادہ مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ کی جو شہادت ہے، اب محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ ذکر شہادت ہوتا ہے وہ تو کربلا والوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت،
اللہ اکبر،
اور واقعہ کربلا، اس میں کئی چیزیں جو ہے وہ بڑی ملتی جلتی ہیں.
بڑے ظلم و ستم کے ساتھ
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کھانا پینا جو ہے وہ کئی دنوں تک بند رہا, جس طرح کے کربلا والوں کے لیے آزمائش کا سامنا ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی بغاوت ہوئی,
اللہ
اور بدقسمتی سے قریبی ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے خلاف جو بغاوت کی اور آپ کو پھر شہید کیا. واقعہ کربلا میں بھی کچھ اس طرح کا ہمیں سنہریو ملتا ہے, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ بعض چیزوں میں تو زیادہ تکلیف دے آپ کی شہادت, کیونکہ واقعہ کربلا تو مدینے سے بہت دور واقع ہوا نا, کہیں اور جا کر ہوا, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ وہیں پر ہوئی, مدینے کے اندر ہوئی, اور آپ جو ہے وہ بڑی آزمائش کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیے گئے, اور بلوائیوں نے آپ کے مکان کو جو ہے وہ گھیرے میں لیا, اور گھیرے میں لینے کے بعد آپ پر کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیا. صحابہ کرام علی رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اور مدینہ تھا, ایک سے بڑھ کر ایک صحابی موجود تھے, عرض کرتے تھے کہ یا امیر المؤمنین آپ صرف اجازت دے دیں, ہم ان کو بتا دیتے ہیں, ان کو ہم سبق سکھانے کے لیے کافی ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی ایک بات آپ فرماتے تھے کہ میں اپنی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابہ نہیں چاہتا, اگرچہ یہ باغی ہیں, انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی قتل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حلم, وہ بردباری اور وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ اپنی ذات کو قربان کر دیا, لیکن کسی اور کے لیے ایسی آزمائش کا سامان ہو, آپ نے اسے منع فرمایا.
روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے,
تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی, اور جنہوں نے آپ کو شہید کیا یقیناً بڑے بدبخت تھے, ان کے بارے میں جو کہا جائے وہ کم ہے. اور عبرت کے لیے ایک واقعہ میں شیئر کر دیتا ہوں, اور اس کے اندر اللہ والوں کی گستاخی کرنا
جی
اور ان کا دل دکھانا, دیکھیں یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اگر ان کا دل دکھ جاتا
جی
ہے اور ان کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں تو آخرت کی جو گرفت ہے, جو پکڑ ہے, وہ تو ہے ہی. بعض اوقات اللہ پاک جو گستاخ اولیاء صحابہ ہوتا ہے یا گستاخ اہل بیت ہوتا ہے, تو اس کی جو عبرت ہے وہ زمانے میں ظاہر کر دی جاتی ہے. ملک شام میں ایک شخص کو دیکھا گیا کہ جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے, پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے,
اللہ
آنکھوں سے بھی نابینا تھا, اور وہ اس طرح کی آوازیں لگاتا تھا کہ ہائے مجھے جہنم کا عذاب دیا جائے گا, ہائے مجھے جہنم کا عذاب دیا
اللہ
جائے
اکبر.
کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تجھے کیا ہوا, یہ تیرا حال کیوں ہے, کیسے ہے, اور یہ بات تو بار بار کیوں دہراتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ بد نصیب ہوں کہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور جو چند باغی اس گھر کے اندر داخل ہوئے تھے, تو میں بھی ان بدبختوں میں سے ایک تھا بدقسمتی سے, اور جب میں آپ کی طرف بڑھا اور میں نے کچھ ایسا, میراد میں تلوار تھی تو آپ کی زوجہ بھی وہاں پر موجود تھیں, وہ جب آگے بڑھنے لگی تو معاذ اللہ میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مارا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے یہ کلمات کہے, بد دعا کی کہ تیرے ہاتھ برباد ہوں, تیرے پاؤں برباد ہوں, تیری آنکھیں برباد ہوں, اور اللہ پاک تجھے عذاب کا شکار کرے. دل دکھ گیا, ظاہر ہے کہ پہلے اتنے مصائب و علام کا شکار تھے, پھر اپنی آنکھوں کے سامنے
جی
زوجہ کی اس طرح سے گستاخی وہ کر رہا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تین دعائیں تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں بھی چلی گئیں, میرے پاؤں بھی چلے گئے, میرے ہاتھ بھی چلے گئے, اور چونکہ وہ بد دعا تھی میرے حق میں,
اللہ
تو مجھے آخرت کا بھی خوف ہے کہ میرے ساتھ وہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے باب میں بھی بیان کیا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے, ویسے تو ہمیں ہر مسلمان کی تعظیم کرنی ہے, یعنی کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمیں نہیں پتا
اس کا
کون کس مقام اور مرتبہ, لیکن مسلمانوں میں اگر کوئی شخص عالم دین ہے, کوئی مفتی صاحب ہیں یا معظم دینی ہے یا بزرگ ہیں, اور یہ تو صحابہ کرام علی رضوان, ان میں بھی جو سب سے چنے ہوئے صحابہ کرام اور سلیکٹڈ اور اسپیشل تھے, ان میں ان کا شمار ہوتا تھا, تو اللہ والوں کی گستاخی اور ان کا دل دکھانا یہ بہت بڑی جو ہے وہ بربادی کا باعث ہو سکتا ہے.
اور اس میں میرا خیال ہے ایسا بھائی, اس میں بھی ایک وجہ بعض اوقات بے ادبوں کی صحبت ہے.
جی
اچھا, دو چیزیں ہو گئی, ایک تو بے ادبوں کی صحبت, دوسرا بے ادبوں کو سننا. بندہ کہتا ہے دیکھو تو اسے کیا کہتے ہیں, ہمیں کیوں سننا ہے ان لوگوں
جی
کو. ہمارا کام بے ادبوں سے دور رہنا ہے اور ادب والوں کے ساتھ, صحابہ اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. اللہ ان کی سخاوت, ان کی حیا, ان کے تقوی کے صدقے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. عظیم و شان ہستی جب بھی ذکر کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر خیر ہوگا اور بہت ہی پیاری باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ اگلے سلسلے میں بھی شامل رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی.